بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
ये तहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। सामिन, आपका मेज़बान गुलशन नकवी आज की दूसरी मजलिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है, सलाम कबूल कीजिए। सामिन, जैसा कि आप जानते हैं आज ईद उल अज़हा है, तो इसी मुनासबत से हम आप सबको दिल की यथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। सामिन, हमारी इस वक्त की नशियात का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक और उसके तर्जमे से हुआ। आज सूरह इब्राहिम की आयात नंबर 32-34 की तिलावत का शरफ हासिल किया कारी जनाब असगर बुरमंद ने। थोड़ी देर के बाद हम प्रोग्राम गिर्दो पेश आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जिसमें आप खबरें, इंटरव्यू और रेडियो तहरान का सियासी तबसरा समात फरमाएंगे। गिर्दो पेश के बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी, उसके बाद सुनिएगा प्रोग्राम यादों के झरोके, और यादों के झरोके के बाद ईद सईद कुर्बान की मुनासबत से तरतीब दिया हुआ रेडियो तहरान का खसूसी प्रोग्राम पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम के बाद आईना सहाफत हम पेश करेंगे, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान हमारा इस वक्त की नशियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। ये तहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़, और अब समाप्त हुआ प्रोग्राम गिर्दो पेश। गिर्दो पेश में सबसे पहले समात फरमाएं आलमी खबरें, और पहले बातें हैं खबरों की सुर्खियां। आज इस्लामी जमहूरिया ईरान में SOPs की पाबंदी के साथ ही ईद-उल-अज़हा मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी, नव मुंतखब सदर सैयद इब्राहिम रईसी और ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने ईद-उल-अज़हा की मुनासबत से मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों के सरबराहों को मुबारकबाद पेश की है। ईरान और हिंदुस्तान के वज़रा खारजा ने बाहमी ताल्लुकात, इलाके के हालात, ख़ास तौर से अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल किया है, और पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,579 केस रिपोर्ट हुए, जबकि इस वबा से मजीद 40 अफराद जान बहक हो गए। और अब पेश है खबरों की तफसील। आज इस्लामी जमहूरिया ईरान में SOPs की पाबंदी के साथ ईद-उल-अज़हा मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। ईरान के मुख्तलिफ शहरों और देहातों ने मजहबी अकीदत व एहतराम के देहातों के बाशिंदों ने मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ ईद कुर्बान मनाई, और हिफ्जान सेहत के उसूलों की पाबंदी करते हुए नमाज ईद-उल-अज़हा अदा की। नमाज़ियों ने ईद कुर्बान को आसार व खलूस की अलामत और ख्वाहिशात नफ्स का इम्तिहान करार दिया, और दुनिया भर से कोरोना वायरस के खात्मे नीस अमन अमान की दुआ की। रिपोर्टों के मुताबिक आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी ईद-उल-अज़हा मजहबी जोश व खरोश के साथ अदा की गई। इस मौके पर मुसलमानों ने हिफाज़ान सेहत के उसूलों की पाबंदी करते हुए नमाज ईद कुर्बान अदा की, और बारगाह इलाही में जानवरों की कुर्बानी का नजराना पेश किया। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी, नव मुंतखब सदर सैयद इब्राहिम रईसी और ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने ईद-उल-अज़हा की मुनासबत से मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों के सरबराहों को मुबारकबाद पेश की है। اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اسلامی ممالک کے سربراہوں کے نام اپنے الگ الگ پیغامات میں ان کو عید الاضحیٰ کی آمد پر مبارکباد دیتے ہوئے اس بابرکت عید کو محبوب کی راہ میں دنیاوی خواہشات اور تعلقات کو ترک کرنے اور رب کے سامنے تسلیم محض ہونے کا موقع قرار دیا۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے اس امید کا اظہار کیا کہ دنیا کے تمام مسلمان اس پیاری عید کی برکت سے اپنے آپ کو جسمانی خواہشوں کی غلامی سے آزاد کر کے خدا کی خاطر اپنی جان و مال کی قربانی دے کر اپنے مسلمان بھائیوں سمیت دیگر انسانوں کی مدد کرنے سے قرب الہی اور کمال کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اللہ رب العزت سے اسلامی ممالک کے عوام کی صحت، کامیابی اور عزت کی دعا کی۔ ایران اور ہندوستان کے وزراء خارجہ نے باہمی تعلقات، علاقے کے حالات، خاص طور سے افغانستان کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف اور ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر نے ٹیلی فونی رابطے میں مختلف میدانوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات کی تازہ ترین صورتحال، علاقے کے اہم مسائل، بالخصوص افغانستان کے حالات کے بارے میں گفتگو اور تبادلہ خیال کیا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر نے ایک ٹویٹ کے ذریعے ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ اپنی گفتگو کی خبر دی اور کہا کہ اچھا ہے کہ ہم نے ایران کے وزیر خارجہ سے گفتگو کی۔ جے شنکر نے کہا کہ ہم نے باہمی تعلقات کے بارے میں ایک کامیاب گفتگو کی۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے ابھی حال ہی میں روس جاتے ہوئے چند گھنٹے تہران میں قیام کیا تھا اور وزیر خارجہ جواد ظریف کے ساتھ باہمی تعلقات، خاص طور سے افغانستان کے حالات کے بارے میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی تھی اور ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی کا خط پیش کیا تھا۔ ہندوستان میں کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے ملک میں کرونا اموات کے سلسلے میں حکومت کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان میں بیشتر کرونا اموات حکومت کی غلطیوں سے ہوئی ہیں۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے کرونا کی دوسری لہر میں آکسیجن کی قلت کی وجہ سے لوگوں کے مرنے کی مرکزی حکومت کی اس دلیل کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ موت کی وجہ آکسیجن کی قلت نہیں بلکہ حکومت کی غلط پالیسی رہی ہے۔ کرونا کی وجہ سے ہوئی اموات کے سلسلے میں مرکزی حکومت کے جواب پر کانگریس کی جنرل سیکرٹری نے کہا کہ اموات اس لیے ہوئیں کیونکہ وبا والے سال میں سرکار نے آکسیجن کی برآمدات میں 700% اضافہ کیا اور حکومت نے آکسیجن ٹرانسپورٹ کرنے والے ٹینکروں کا انتظام نہیں کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے با اختیار گروپ اور پارلیمانی کمیٹی کے مشورے پر آکسیجن دستیاب کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا اور نہ ہی ہسپتالوں میں آکسیجن پلانٹس کی تنصیب میں کوئی سرگرمی دکھائی۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 42,015 نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ کورونا وائرس وبا سے 3,998 افراد کی موت واقع ہوئی۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت برائے صحت کی جانب سے بدھ کی صبح جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 42,015 نئے کیسز سامنے آنے کے ساتھ متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کے 3,12,16,337 ہو گئی ہے۔ اس دوران 36,977 مریضوں کے صحت یاب ہونے سے اس وبا کو شکست دینے والوں کی مجموعی تعداد 3,03,90,687 ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں منگل کے روز 34,25,446 افراد کو کرونا کے ٹیکے لگائے گئے۔ ملک میں اب تک 41,54,72,455 افراد کو ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ملک میں فعال کیسز کی شرح کم ہو کر 1.30%، شفا یابی کی شرح بڑھ کر 97.36% اور اموات کی شرح 1.34% ہو گئی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 2,579 کیس رپورٹ ہوئے، جبکہ اس وبا سے مزید 40 افراد جاں بحق ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق NDMA یعنی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان بھر میں گزشتہ روز کرونا کے 41,186 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جس میں 2,579 معاملات مثبت رہے اور مزید 40 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ فائزر ویکسین کی ایک اور کھیپ پاکستان پہنچ گئی ہے۔ ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق فائزر ویکسین کی ایک اور کھیپ پاکستان پہنچ گئی ہے جو وزارت صحت کے حوالے کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب عید الاضحیٰ کے موقع پر ملک بھر میں کرونا ویکسینیشن سینٹرز آج ایک روز کے لیے بند کیے گئے ہیں۔ عید کے دوسرے دن سینٹرز میں ویکسینیشن کا عمل دوبارہ فعال ہو جائے گا۔ واضح ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کے وار جاری ہیں۔ سماجی فاصلے، ماسک کو نظر انداز کرنے اور ایس او پیز کی خلاف ورزیوں کے باعث پاکستان میں ایک بار پھر کرونا وائرس کی ہلاکت خیزیوں اور کیسز میں اضافہ جاری ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے جنوب مغربی علاقے میں پیش قدمی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے صوبے البیضہ میں وسیع و عریض اسٹریٹجک علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے جنوب مغربی علاقے میں پیش قدمی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے صوبے البیضہ میں وسیع و عریض اسٹریٹجک علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، جبکہ یمن کی مسلح افواج صوبے شبوہ میں بیہان کے بالکل قریب پہنچ گئی ہیں۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے صوبے البیضہ میں القاعدہ اور داعشی عناصر کے مقابلے میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کو حاصل ہونے والی بڑی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبے البیضہ میں دشمن بہت امید لگائے بیٹھے تھے، مگر ان کی شرمناک اور ذلت آمیز شکست اور یمن کی مسلح افواج کی کامیابی نے نہ صرف امریکی حمایت کے دم پر سعودی اتحاد کی طاقت کا بھرم توڑ کر رکھ دیا بلکہ سعودی اتحاد کے اعلی کاروں کے لیے امریکی حمایت کو بھی بے نقاب کر دیا۔ سعودی اتحاد کے اعلی کاروں نے صوبے معرب میں ملنے والی شکست کے بعد حالیہ ہفتوں کے دوران القاعدہ اور داعشی عناصر کو استعمال کرتے ہوئے صوبے البیضہ میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے خلاف نئے محاذ کھولنے کی کوشش کی تھی۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے بھی سعودی اتحاد کے اعلی کاروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور البیضہ میں بڑی بڑی کارروائیاں انجام دیں اور اس صوبے کے اہم اور اسٹریٹجک علاقوں کو سعودی اتحاد کے اعلی کاروں کے قبضے سے آزاد کرا لیا۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی یمن کے مختلف صوبوں میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے خلاف جنگ کے لیے تکفیری دہشت گردوں کو استعمال کر رہے ہیں، جن میں القاعدہ اور داعش کے عناصر بھی شامل ہیں۔ فرانس اور برطانیہ غیر قانونی مہاجرین کی کشتیوں کو روکنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔ رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق فرانس اور برطانیہ نے منگل کو ایک مشترکہ بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ دونوں ملکوں نے فیصلہ کیا ہے کہ برطانوی ساحلوں کی جانب جانے والی غیر قانونی پناہ گزینوں اور مہاجرین کی حامل کشتیوں کو روکنے کے لیے فرانس کے ساحلوں پر مزید پولیس تعینات کی جائے گی۔ اس رپورٹ کے مطابق فرانس اور برطانیہ اس کام کے لیے ٹیکنیکل آلات اور نگرانی کے لیے مزید سرمایہ کاری کریں گے۔ فرانس غیر قانونی مہاجرین کو روکنے کے لیے اپنے ساحلوں پر پولیس کی تعداد دگنا کر دے گا۔ حکومت فرانس نے غیر قانونی پناہ گزینوں کی حامل کشتیوں کو شناخت کرنے کے لیے فضائی گشت میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ انہیں خطرناک راستوں کی جانب جانے سے روک سکے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ خبریں سن رہے تھے اور اس وقت ہم پیش کرتے ہیں انٹرویو۔ تو افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی کہتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت افغانستان کا موضوع علاقائی، ریجنل اور عالمی سطح پہ ایک بڑے اہم موضوع میں تبدیل ہو چکا ہے اور اس موضوع پہ مختلف حوالے سے لکھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے مختلف جگہوں پہ اجلاس ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، اور مختلف طرح کی سیاسی، سماجی اور اگر ہم ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں کہیں تو تقریباً اس موضوع پہ مختلف جگہوں پہ یہ اقدامات چل رہے ہیں۔ اسی حوالے سے اسلامی جمہوری ایران کے اندر بھی اس سے پہلے تہران کے اندر افغانستان کے مختلف گروہ، جن میں ہم طالبان کا خصوصی طور پہ نام لے سکتے ہیں، طالبان اور اس وقت جو اشرف غنی کی حکومت ہے، ان کے نمائندوں کے درمیان تہران میں بڑے کامیاب مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات کا یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ خطے کے دوسرے ممالک میں بھی انجام پا رہا ہے۔ خود روس کے اندر، ماسکو کے اندر اس طرح کے مذاکرات ہوئے، پاکستان میں بھی اس طرح کے مذاکرات کی خبریں ہیں، بعض کانفرنسز کا اعلان کیا گیا، بعض کینسل ہو گئی ہیں، بعض اندرون خانہ اس طرح کے مذاکرات چل رہے ہیں۔ اسی طرح ابھی اس وقت جو خود دوحہ کے اندر جو فریقین ہیں افغان ایشو کے، وہ بھی وہاں پہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بظاہر ہر ایک فریق مذاکرات کی بات کر رہا ہے، بات چیت کی بات کر رہا ہے، اور اس پہ زور دے رہا ہے کہ مسئلے کا حل جنگ میں نہیں ہے، گفتگو میں ہے، ڈپلومیسی میں ہے، مذاکرات میں ہے، لیکن میدان عمل میں یقیناً اس وقت افغانستان ایک بہت ہی بدترین صورتحال سے دوچار ہے۔ خانہ جنگی کی کیفیت ہے، طالبان کی طرف سے مختلف علاقوں پہ، مختلف شہروں اور دیہاتوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، مختلف سرحدوں پہ طالبان نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، اپنی تنظیم اور اپنے امارات اسلامی کے جو ان کا ایک دعویٰ ہے حکومت اسلامی کا، اس کے انہوں نے جو پرچم ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں پہ لگا دیے ہیں۔ تو افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ تو سب پہ واضح ہے کہ ایک افراتفری کی صورتحال ہے، اور مختلف ہمسایہ ممالک کو اس کا اندیشہ بھی ہے کہ اگر یہ صورتحال ایسے ہی آگے بڑھتی ہے تو ممکن ہے ماضی کی طرح پھر ایک دفعہ افغان مہاجرین کے ریلے جو ہیں وہ ہمسایہ ممالک کی طرف کوچ کرنا شروع کر دیں۔ اسی عنوان سے اسلامی جمہوری ایران کے اندر بھی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلے بھی مذاکرات کا ایک دور ہو چکا ہے، اور ابھی گزشتہ دنوں ایران کے سابق وزیر خارجہ ڈاکٹر ولایتی کے زیر صدارت ایک ویبینار بھی منعقد ہوا ہے، اور اس میں بھی مختلف ممالک کے اور ایران کی اعلیٰ شخصیات نے اپنے اپنے موقف کو بیان کیا ہے، اور افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے اپنی اپنی نظریے اور اپنے موقف کا اظہار کیا ہے۔ تو ڈاکٹر ولایتی کے بقول کہ اس وقت افغانستان جس صورتحال سے دوچار ہے اس کی ایک بڑی وجہ تو خود وہاں پہ 20 سالہ امریکی موجودگی ہے، اور ان 20 سالوں میں امریکہ نے کھربوں ڈالر خرچ کیے، ہزاروں میں کہہ سکتا ہوں، 2400-500 کا ایک فگر ہے جو بظاہر میڈیا میں بھی آ چکا ہے کہ 2000 سے زائد امریکی فوجی وہاں پہ ہلاک ہوئے، اسی طرح 2 کھرب اور 300-400 ملین ڈالرز کا وہاں پہ جو اخراجات ہوئے ہیں امریکہ کے، وہ اپنی جگہ پہ، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، اور بظاہر جو امریکہ جن دعووں کے ساتھ افغانستان میں آیا تھا ان میں سے بھی کوئی دعویٰ وہ جمہوریت کے لیے آیا تھا، حکومت کے ایک اچھے حکومتی نظام کے لیے، کرپشن کے خاتمے کے لیے، منشیات کے خاتمے کے لیے، وہاں پہ امن و امان کے لیے، سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے، افغانستان کی ملک کی ترقی کے لیے، بہت سارے دعوے تھے جو بون کانفرنس سے شروع ہوئے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں ان موضوعات پہ کانفرنسز ہوئیں، اور دنیا کے مختلف ممالک نے وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کی۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے بقول ڈاکٹر علی اکبر ولایتی کے کہ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اس انداز سے وہاں سے انخلا کر رہا ہے کہ وہاں پہ افراتفری ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ افغان افغان کا دشمن نظر آ رہا ہے، ایک شہر دوسرے گاؤں کا دشمن ہے، دوسرے شہر کے لوگ ہمسایہ جو اس کا گاؤں یا شہر ہے اس کے مخالف ہیں، جنگ کی کیفیت ہے، اور امریکہ نے ان حالات میں افغانستان کو چھوڑا ہے، اس حالت میں انہوں نے انخلا کیا ہے کہ وہاں پہ کوئی نئی حکومت بھی بنتی نظر نہیں آ رہی، حکومت جو وہاں پہ موجود ہے اشرف غنی کی صورت میں، عبداللہ عبداللہ کی صورت میں، وہ بھی اس وقت ہوا میں نظر آ رہی ہے، اور اس کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا یہ ہاتھ ہے۔ امریکہ نے طالبان کو مضبوط کیا، امریکہ نے طالبان کے لیے میدان صاف کیا، امریکہ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جس میں اس نے اشرف غنی حکومت کو ذرا برابر اہمیت دینے کی کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے ظاہر ہے طالبان کا مورال اپ ہوا ہے کہ اس حکومت کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، جس کو امریکہ خود لے کے آیا ہے اور اس کو کسی مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہوا تھا، حالانکہ اصولاً یہ تھا کہ وہاں پہ افغانستان میں ایک باقاعدہ حکومت تھی جس کو عالمی ادارے، یونائٹڈ نیشنز، سلامتی کونسل، علاقائی ادارے سب اس کو، اس حکومت کو مانتے تھے، لیکن امریکہ نے ان کو اہمیت ہی نہیں دی، اور صرف طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کر کے بہت سارے مسائل کی طرف جو ہے وہ افغانستان کو مزید الجھا دیا ہے، مزید پریشانیوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو ڈاکٹر ولایتی نے بھی اور دوسرے جو اس ویبینار میں شریک مقررین تھے انہوں نے بھی اس موضوع کو خصوصی طور پہ اہمیت دی کہ افغانستان کا مسئلہ ہرگز جنگ سے حل ہونے والا نہیں ہے، اگر طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مختلف فتوحات سے حکومت حاصل کر لیں گے، حکومت پر قبضہ کر لیں گے، ممکن ہے یہ عارضی طور پر یہ حکومت بھی ان کے ہاتھ میں چلی جائے، کابل بھی ان کے ہاتھ میں چلا جائے، لیکن یہ حکومت کوئی پائیدار حکومت نہیں ہوگی۔ اس حکومت کے عنوان سے ہمسایہ ممالک میں تحفظات ہیں، افغانستان کے اندر مختلف جو وار لارڈز ہیں وہ بھی شاید ان کو قبول نہ کریں، عبداللہ کی صورت میں ایک بہت بڑا دھڑا ہے وہ بھی طالبان کے ساتھ کہیں پہ ایڈجسٹ ہوتا نظر نہیں آئے گا، اسی طرح اشرف غنی کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں، یا لویا جرگے کے عنوان سے اگر مثال دی جائے تو ایک بڑا دھڑا اور ایک بڑی تعداد میں افراد، شخصیات اور علاقے کے اہم لوگ موجود ہیں کہ جو طالبان کے اس امارات اسلامی کے نظریے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا طالبان اپنے اس موقف پہ ڈٹے رہتے ہیں اور وہ امارات اسلامی کے علاوہ کوئی بھی طرز حکومت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا ان کے اندر بھی کوئی اس طرح کی لچک موجود ہے کہ وہ نیا جو وہاں پہ کوئی آئین تشکیل پائے، یا لوئے جرگے کے ذریعے سے اگر کوئی ایسی چیزیں وجود میں آئے، ایک ایسا نظام وجود میں آئے کہ جس کے اندر اسلامی احکامات بھی ہوں، اسلامی نظام کی طرف بھی افغان حکومت جا سکے، اور ساتھ ساتھ عوام کا بھی اس میں کوئی حصہ ہو، کوئی ان کا بھی جمہوری حق ہو۔ تو اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ تو ایسی ہے کہ طالبان فی الحال کابل حکومت پہ اپنا اقتدار برقرار کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ اقتدار حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور جبکہ اشرف غنی بھی ابھی تک وہاں سے کوئی لچک نہیں ہے، بظاہر دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں، دونوں بات چیت کی بات بھی کر رہے ہیں، مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں، لیکن عملاً جو میدان میں ہو رہا ہے وہ اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ تو ڈاکٹر ولایتی نے بھی اپنی گفتگو میں اور اس ویبینار میں شریک جو دوسرے مقررین تھے، انہوں نے بھی اسی گفتگو کے اپنے اس پہرائے میں یہی بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ افغانستان کی موجودہ مشکلات کا حل جنگ تو ہرگز نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ایک ایسی سیاسی حکومت کی تشکیل ہے کہ جس میں افغان عوام کے مختلف دھڑے شامل ہوں، اب وہ علاقائی بھی ہو سکتے ہیں، قومی اور لسانی بنیادوں پہ ہو سکتے ہیں، یا ماضی کے جو بڑے بڑے وار لارڈز ابھی تک موجود ہیں، انہوں نے مختلف علاقوں پہ اپنا اثر و رسوخ قائم رکھا ہے، اس بنیاد پہ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت مجموعی طور پہ جو ہم مختلف مذاکرات کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں یا مختلف تجزیہ نگار افغانستان کی صورتحال پہ لکھ رہے ہیں، اس میں کہیں پہ بھی ایسی صورت حال نظر نہیں آتی کہ اگر طالبان امارات اسلامی کی صورت میں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت حال میں کوئی افغانستان کے اندر کوئی پائیدار امن کی صورت نظر نہیں آ رہی، اور یہی وہ خدشہ ہے، وہی تحفظات ہیں کہ جو افغانستان کے اندر موجود افراد کے بھی ہیں اور افغانستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کو بھی اسی طرح کے تحفظات ہیں کہ اگر افغانستان کے اندر امن نہیں ہوتا، افغانستان کے اندر استحکام نہیں ہوتا، اگر افغانستان کے اندر عوام کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا اور عوام جنگ و جدل کا شکار رہتے ہیں تو ہمسایہ ممالک کے لیے بھی اسی طرح کے نقصانات ہیں کہ جن کو انہیں آئندہ مستقبل میں شاید برداشت کرنا پڑے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بھی گزشتہ روز اپنے پیغام حج میں افغانستان کے مسئلے کے حل میں بھی اسی طرح اشارہ فرمایا کہ ایک ایسا رائے حل کے جو سب کے لیے، سب افغان عوام کے لیے قابل قبول ہو، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ امریکہ کو افغانستان کے اندر بدترین شکست کا سامنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح کی شکست انہیں عراق میں بھی نصیب ہوگی، اور اسی طرح کا شکست کا سامنا انہیں شام کے اندر بھی کرنا پڑے گا، اور خطے کے اندر جہاں جہاں بھی امریکی مداخلت ہے اس کا بالآخر نتیجہ وہی ہوگا کہ جو افغانستان میں اس وقت امریکی افواج اور امریکی حکومت کے عنوان سے جو اس کی ساکھ بری طرح برباد ہوئی ہے، اسی طرح کی ساکھ دوسرے خطوں میں بھی امریکہ کی خراب ہوگی، اور امریکہ کا مستقبل جو ہے وہ یقیناً اسی طرف جا رہا ہے کہ خطے کے اندر وہ منفور ترین حکومتوں میں، منفور ترین ریاستوں میں اور منفور ترین نظام کے عنوان سے دنیا کے سامنے واضح ہو کے آئے گا۔
سامن، یہ تھے ہمارے ساتھ تھی ڈاکٹر راشد عباس، اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر دکھایا جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں, روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں, جلوہ حق دنیا کو دکھایا جلوہ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے, چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 30 تیر، 10 ذی الحجہ اور 21 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دس ذی الحجہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، جسے عید الاضحیٰ اور عید قربان بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن حجاج کرام خدا کی رضا کے لیے قربانی دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند تعالی نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے فرزند کو اس کی راہ میں قربان کریں، چنانچہ آپ اپنے معبود کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے لخت جگر کی قربانی پر تیار ہو گئے۔ اس وقت خدا نے ان کی چھری کے نیچے ایک گوسفند قرار دے دیا اور ان سے خطاب فرمایا کہ اے ابراہیم، تم ہمارے امتحان میں کامیاب و سرخرو ہوئے۔ عید الاضحیٰ، قربانی، فداکاری، ایثار اور اپنے نفس پر غلبے اور خدا کے حکم کے سامنے جھک جانے کا سبق دیتی ہے۔ اسی لیے دنیا بھر کے مسلمان اس دن عید مناتے ہیں اور اس سے اخلاص و بندگی کا سبق حاصل کرتے ہیں۔ اکیس جولائی سن 1888 کو برطانوی موجد جان بوائڈ ڈانلپ نے ہوا بھرے جانے والے ربڑ کے ٹائر ایجاد کیے۔ ڈانلپ اس نتیجے پر پہنچے کہ ربڑ کے ٹھوس پہیے گاڑی کی رفتار کم کر دیتے ہیں، لہذا انہوں نے ربڑ کا ایسا پہیہ بنایا جس کے اندر ہوا بھرنے سے گاڑیوں کی رفتار بڑھ سکتی تھی۔ اکیس جولائی سن 1950 کو سلسلہ کوہ ہندوکش کی بلند ترین چوٹی ترچ میر سر ہوئی۔ ترچ میر کی چوٹیاں پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے شمالی ضلع چترال میں واقع ہیں۔ اصل چوٹی کی بلندی 7706 میٹر ہے، جبکہ اس کی دو دیگر چوٹیاں بھی ہیں۔ مشرقی چوٹی کی بلندی 7696 میٹر اور مغربی چوٹی کی بلندی 7400 میٹر ہے۔ ترچ میر کو سر کرنے والی پہلی ٹیم 4 افراد پر مشتمل تھی، جس کے سربراہ ناروے کے کوہ پیما کچر برگ تھے، اور اس ٹیم میں ایک پاکستانی کوہ پیما مرزا حمید بھیگ بھی شامل تھے۔ تیس تیر سن 1331 ہجری شمسی کو تہران اور ایران کے دیگر شہروں میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے۔ ڈاکٹر مصدق کے وزارت عثمہ کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد شاہ نے وزارت عثمہ کے عہدے کے لیے قوام السلطنت کو منسوب کر دیا۔ قوام السلطنت نے وزیر اعظم بنتے ہی دین سے سیاست کی جدائی کی بات شروع کی اور اپنے تمام تر حملوں کا نشانہ آیت اللہ کاشانی اور ان کے ساتھیوں کو بنایا۔ آیت اللہ کاشانی نے ایک بیان جاری کیا جس میں عوام سے اپیل کی کہ وہ استبدادی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ عوام نے آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایران کے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے۔ اگرچہ شاہ کے کارندوں نے ان مظاہروں پر حملے کر کے بہت سے لوگوں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا، لیکن بالآخر شاہ کو پسپائی اختیار کرنی پڑی اور اس نے دوبارہ ڈاکٹر مصدق کو وزیر اعظم کے عہدے پر منسوب کر دیا۔ اکیس 21 جولائی سن 1960 عیسوی کو دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے سری ما بندرا نائکے نے سری لنکا کا اقتدار سنبھالا۔ 27 ستمبر 1959 کو جب ان کے شوہر اور سیلون کے وزیر اعظم سولومن بندرا نائکو کو قتل کر دیا گیا تو انہوں نے عملی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا اور اپنے شوہر کی سیاسی جماعت سری لنکا فریڈم پارٹی کی قیادت سنبھالی۔ محترمہ بندرا نائکے نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ملک کی قیادت بڑے عزم اور حوصلے سے کی اور کئی سخت اقدامات کیے۔ 22 مئی 1972 کو سیلون کے جمہوریہ سری لنکا بن جانے کے بعد بھی وہ ملک کی وزیر اعظم رہیں۔ دس ذی الحجہ سن 1436 ہجری قمری کو عید الاضحیٰ کے دن تاریخ حج کا دردناک ترین واقعہ رونما ہوا جب آل سعود حکومت کی نااہلی ہزاروں حجاج بیت اللہ الحرام کی موت کا سبب بنی۔ یہ المناک واقعہ عید الاضحیٰ کے دن صبح تقریباً 9 بجے اس وقت رونما ہوا جب حجاج کرام رمی جمرات کے فریضے میں شرکت کے لیے مکے کی سڑک نمبر 204 سے جمرات کی طرف جا رہے تھے، لیکن دیگر سڑکیں بند ہونے اور حجاج کرام کی تعداد حد سے زیادہ ہونے کی وجہ سے مختلف ممالک کے 7,000 سے زیادہ حجاج جاں بحق ہو گئے۔ بڑی تعداد میں حجاج کرام اس واقعے میں زخمی بھی ہوئے۔ سعودی عرب کی حکومت نے اس واقعے کو قضاء و قدر کا واقعہ بتا کر اپنی ذمہ داری سے بچنا چاہا، لیکن تمام ثبوت و شواہد رمی جمرات کے واقعے میں آل سعود کی بد انتظامی اور نااہلی کو ثابت کرتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ 1436 ہجری قمری میں عید الاضحیٰ کے دن ہونے والے رمی جمرات کے ہولناک واقعے میں 42 ممالک کے 7,000 سے زیادہ حجاج کرام جاں بحق ہوئے تھے، اور جاں بحق ہونے والے اکثر حاجیوں کا تعلق ایران، نائجیریا، مالی، مصر، بنگلہ دیش اور انڈونیشیا سے تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ایک بار پھر ہم آپ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی مناسبت سے ہم نے خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے جو اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا یہ خصوصی پروگرام۔
معزز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام پہنچے۔ آپ عزیز سامعین کی صحت و سلامتی، دنیاوی و اخروی سعادت و خوشبختی کی نیک تمناؤں کے ساتھ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ خصوصی پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین کرام، عید الاضحیٰ کے اس پرمسرت موقع پر آپ سب کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ سامعین، حج پر جاتے ہیں تاکہ خدا کے ساتھ ہم نے جو عہد و پیمان کیا ہے اس سے تجدید عہد کریں۔ حج پر جاتے ہیں تاکہ پیغمبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجدید عہد کریں کہ انہوں نے ہمیں انسانیت کی نجات کے لیے بہترین اور کامل ترین دین مبین اسلام سے آشنا کیا۔ حج سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں اور تکبر، منافقت، دنیا پرستی، ریاکاری اور دنیا سے دوستی سے چھٹکارا حاصل کریں۔ حج کے موقع پر ہمیں اندرونی کمزوریوں، شکوک و شبہات، اور کفر سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے اور اتحاد و یکجہتی کو مضبوط کرنا چاہیے۔ لیکن اس سفر میں ہمیں اس بات پر توجہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے دل کی وابستگیوں کو اپنے آپ سے دور کریں، اندرونی آلودگیوں سے چھٹکارا حاصل کریں اور تمام معاملات میں خدا واحد پر بھروسہ کریں۔ اس راستے کو طے کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ قربانی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے خداوند سے قربت حاصل کرنا ہوتا ہے، خواہ یہ وسیلہ عبادت کی ایک قسم یعنی نماز، روزہ اور حج ہو، یا بھیڑ اور دوسرے جانوروں کی قربانی دینا، یا خدا کی راہ میں صدقہ کرنا۔ سامعین، عید الاضحیٰ مسلمانوں کی عظیم عید ہے۔ یہ دوسرا سال ہے کہ حج جیسا عظیم اجتماع کرونا وائرس کی وبا کے باعث محدود پیمانے پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ بہرحال عید الاضحیٰ کا دن ان کے لیے جو حج پر گئے ہیں اور ان کے لیے جو اس بابرکت سفر سے محروم رہ گئے ہیں، عظیم دن ہے اور خوشی و شادمانی کا پیغام بر ہے۔
سمین، حج اہم ترین عبادت ہے۔ یہ اللہ کے دشمن شیطان کے خلاف اعلان جنگ کا نام ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ خیر و شر کی کشمکش میں ہم غیر جانبدار نہیں بلکہ خیر کے ساتھ ہیں۔ ہم شر کو ہر قدم پر سنسار کرتے رہیں گے اور اس راہ میں اپنی انا، تعصبات، خواہشات، اپنے مال اور یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم حج اتنی مشکل اور کٹھن عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض کیا ہے، پھر بھی بہت سے لوگ اس کے اسباب نہیں جمع کر پاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا ہے کہ خوشیوں بھری عید الاضحیٰ کے تہوار کو حج کی اس عظیم عبادت سے متعلق کر دیں۔ پھر اس تہوار میں حج کی نمائندہ ترین عبادات شامل کر دیں۔ تہوار چونکہ ہر شخص مناتا ہے، اس لیے عملی طور پر تہوار کے ذریعے سے پوری امت حج میں شریک ہو جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ پر تین عبادات خصوصی طور پر ادا کی جاتی ہیں۔ یہ تینوں حج کے تعلق سے اس موقع پر ادا کی جاتی ہیں۔ پہلی، دو رکعت نماز عید الاضحیٰ اور اس کا خطبہ۔ قربانی حج کا منتہائے کمال ہے، جو اس بات کا علامتی اظہار ہے کہ شیطان کے خلاف جنگ میں جان بھی دینی پڑے تو حاضر ہیں۔ یہی قربانی عید میں شامل کر دی گئی ہے۔ آخری چیز تکبیرات ہیں، جو نویں کی فجر سے تیرہویں کی عصر تک ادا کی جاتی ہیں۔ یہ اس ذکر کی یاد دہانی ہے جس کی تلقین قیام منا میں حجاج کو کی گئی ہے۔ جس شخص کو حج اور عید کے اس تعلق کی سمجھ آ جائے، وہ عید کے ایام میں ذہنی طور پر حج کی حالت ہی میں رہتا ہے اور اللہ کی خصوصی رحمت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔
اللہم اہل الكبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوى والمغفرة اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين اللهم إني أسألك خيرا عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاد منه عبادك المخلصون۔
سامعین، جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے فرزند اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ ابراہیم اپنے فرزند کو ذبح کریں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو خداوند عالم کا یہ حکم سنایا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور فرمایا، بابا جان، مجھے ذبح کرنے سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیں، خدا کا حکم بجا لانے میں سستی نہ کریں تاکہ اجر میں کمی نہ واقع ہو، میرا پیرہن خون آلود نہ ہونے پائے، اس لیے کہ میری ماں شاید میرا خون آلود پیرہن دیکھ کر صبر نہ کر سکے، بابا جان چاقو تیز کر لیں تاکہ ذبح ہوتے وقت مجھے زیادہ تکلیف نہ ہو، بابا جان میرا پیرہن لے کر ماں کے حوالے کر دیں تاکہ انہیں تسلی ہو جائے، مجھے منہ کے بل لٹا دیں اور آنکھوں پر پٹی باندھ دیں تاکہ میری آنکھ دیکھ کر آپ پر شفقت نہ طاری ہونے پائے کہ شاید شفقت پدری حکم الہی کے نافذ ہونے میں مانے ہو جائے۔ سامعین، جناب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تمام تدبیروں کو نظر میں رکھتے ہوئے اسماعیل کے گلے پر خنجر چلایا، لیکن گلا نہ کٹ سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے، یہاں تک کہ جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا موجود ہے۔ خداوند عالم نے ابراہیم علیہ السلام پر یہ وحی نازل کی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم محسنین کو ایسی ہی جزا عطا کرتے ہیں۔ سامعین، یہی وہ واقعہ ہے جس کی یاد میں ہم عید قربان مناتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، گویا یہ عید بکرا، گائے، دمبا یا اونٹ قربانی کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی عزیز ترین چیزوں کو قربان کرنے کی عید ہے۔ اس میں انسان اپنی خواہشات کی قربانی کرے، نفس امارہ کی قربانی کرے، فرزند سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی ہے۔ ہم اپنے فرزند کی نہیں تو کم سے کم جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں اپنی عزیز ترین آرزوؤں کو تو قربان کر سکتے ہیں۔ تمام امتوں کے لیے قربانی کو جائز کرنے کا ہدف یہ تھا کہ وہ صرف خداوند عالم وحدہ لا شریک کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور جو کچھ وہ حکم دیں اسی پر عمل کریں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ قربانی کے قانون کو وضع کرنے کی ایک وجہ عبودیت، ایمان اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو آزمانا ہے۔ عربی زبان میں قربانی کو اضیحہ کہتے ہیں، لہذا دسویں ذی‌الحجہ کو جس میں قربانی کی جاتی ہے اس کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فقہی اصطلاح میں قربانی اس جانور کو کہتے ہیں جس میں عید الاضحیٰ بقرعید کے روز 12ویں یا 13ویں ذی‌الحجہ تک مستحب یا واجب ہونے کے اعتبار سے ذبح یا نہر کرتے ہیں۔
یا حجاج بیت اللہ، یا حجاج بیت اللہ، یا حجاج بیت اللہ، یا حجاج بیت اللہ،
سیروا لنیل الخیر جميعا،
یا حجاج بیت اللہ،
سیروا لنیل الخیر جميعا،
یا حجاج بیت اللہ،
وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ دَوَامًا، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ دَوَامًا،
لَا تَقْنَطُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ،
لَا تَقْنَطُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ،
سِيرُوا لِنَيْلِ الْخَيْرِ جَمِيعًا،
يَا حُجَّاجَ بَيْتِ اللَّهِ،
سِيرُوا لِنَيْلِ الْخَيْرِ جَمِيعًا،
يَا حُجَّاجَ بَيْتِ اللَّهِ،
يَا حُجَّاجَ بَيْتِ اللَّهِ، يَا حُجَّاجَ بَيْتِ اللَّهِ، يَا حُجَّاجَ بَيْتِ اللَّهِ، يَا حُجَّاجَ بَيْتِ اللَّهِ، يَا حُجَّاجَ بَيْتِ اللَّهِ، يَا حُجَّاجَ بَيْتِ اللَّهِ، يَا حُجَّاجَ۔
سامعین، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی حج اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم وفاداری کے حوالے سے فرماتے ہیں، حج ایک بے نظیر فریضہ ہے، اسلامی فرائض کے درمیان گیندے کا پھول ہے، گویا دین کے انفرادی، اجتماعی، زمینی و آسمانی، تاریخی اور عالمی تمام اہم پہلوؤں کا اس میں جائزہ لیا جائے گا، معنویت و روحانیت اس میں ہے، لیکن تنہائی، گوشہ نشینی اور خلوت اختیار کرنے کے بغیر اجتماع اس میں ہے، لیکن لڑائی، بدگوئی اور بدخواہی سے دور، ایک طرف سے الہی ذکر و مناجات اور گریہ وزاری کا روحانی لطف اور دوسری جانب سے عوامی رابطے اور انس کا تعلق۔ حاجی ایک آنکھ سے تاریخ کے ساتھ ابراہیم و اسماعیل اور ہاجر کے ساتھ مسجد الاقصیٰ میں فاتحانہ داخلے کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور صدر اسلام کے مومنین کے ہجوم کے ساتھ اپنے دیرینہ رشتے اور تعلق کو دیکھتا ہے، اور دوسری آنکھ سے اپنے زمانے کے مومنین کو کہ جن میں سے ہر ایک اللہ کی رسی کو تھامے اور مدد و تعاون کے لیے ایک ساتھ ہو سکتا ہے۔ حج کے بارے میں تدبر اور غور و فکر کرنا حاجی کو اس قطعی یقین تک پہنچا دیتا ہے کہ انسان کے لیے دین کے بہت سے مقاصد اور آرزوئیں دین کے سب پیروؤں کی مدد و تعاون اور ہمدلی کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، اور یہ ہمدلی اور تعاون پیدا ہونے سے مخالفین اور دشمن کا مکر و فریب اس راستے میں کوئی اہم مسئلہ کھڑا نہیں کرے گا۔
سامعین، عید الاضحیٰ حج کے خالصانہ اعمال اور تقرب خدا کے لیے خوبصورت ترین اختتام ہے۔
لبیک اللہم لبیک،
لبیک اللہم لبیک،
لبیک لا شریک لک لبیک،
لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد
ان الحمد
والنعمة لك والملك،
والنعمة لك والملك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
ان الحمد
ان الحمد
والنعمة لك والملك،
والنعمة لك والملك۔
اعمال کے اس مرحلے میں حاجی امید اور رجا کی حالت میں ہے، وہ سوچتا ہے کہ آیا میں نے حج کی پسندیدہ اور تعمیری عبادت انجام دے دی، اور آیا یہ دن اس کے لیے ایک حقیقی عید ہے؟ اسلام میں آیات کی خاص اہمیت ہے اور اس کے معنی و مفاہیم پر بھی توجہ دی جاتی ہے، اور اس قسم کے مواقع پر خوشی و مسرت کا ایک لطیف احساس انسان کی زندگی میں مثبت تبدیلیوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ آج خوشی کا دن ہے، لیکن ساتھ ہی اپنی ذمہ داریوں میں اضافے کا احساس بھی انسان کو خدا سے نزدیک کر دیتا ہے۔ خدا کا قرب انسان کے اندر نیک اعمال کے احساس کو اجاگر کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ ایک بہت ہی مناسب موقع ہے تاکہ مومنین اور صاحب ایمان افراد عبادات کی انجام دہی کے ساتھ خدا کا قرب حاصل کریں۔
ہم ایک مرتبہ پھر آپ تمام سامعین اور خدا کے نیک بندوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس قربانی کو تمام خوبیوں کے ساتھ شرف قبولیت بخشے۔ آپ سب کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک۔
اللہ بھی رسول کا، جنت رسول کی، اور دوزخ میں کیسے جائے گی امت رسول کی؟ تو بھر دو جھولی، بھر دو جھولی میرے یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔
خرید لی
جب ہو گئے جواب تو امامت خرید لی، طاقت خرید لی
باطر سے فلس باب سے طاقت خرید لی
سر دے کے راہ ہم میں شہادت خرید لی
سر دے کے راہ ہم میں شہادت خرید لی
نانا کے تو نواسوں نے امت خرید لی
نواسوں کا
اور زندگی بخش دی بندگی کو
زندگی بخش دی بندگی کو
آبرودی میں حق کی بچائی وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کاٹا لی شان بڑھائی حسین نے
خدا کی شان بڑھائی حسین نے
بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات کتنی عظیم حضرت شبیر کی حیات
کتنی عظیم حضرت شبیر کی حیات
سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے
سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے سجدے میں سر کٹا کے
محمد کے لال نے
سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے
زندگی بخش دی بندگی کو
زندگی بخش دی بندگی کو
آبرو دین حق کی بچا لی محمد کا پیارا نواسا
محمد کا پیارا نواسا
جس نے سجدے میں گردن کاٹا لی
محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کاٹا لی
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام آئینہ صحافت سامعین پروگرام آئینہ صحافت میں سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ جامع جم، امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں سے ایران کے ساتھ جنوبی کوریا کے تعلقات متاثر نہیں ہونے چاہیے، جنوبی کوریا کے سفیر سے صدر روحانی۔ خال قدس العربی، بائیڈن حکومت کو مشرقی بیت المقدس میں دوبارہ قونصل خانہ کھولنے سے روکنے کے لیے اسرائیلی وفد واشنگٹن میں۔ نیو یارک ٹائمز، ہیٹی میں صدر کے قتل کی تحقیقات جاری، تین پولیس افسر بھی گرفتار۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ ہمشہری، امریکہ نے لیت و لال سے کام لیا تو ایران 90% افزودگی شروع کر دے گا، آصفی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے سابق ترجمان نے لبنان کے المیادین ٹی وی چینل کے ساتھ ایک گفتگو میں زور دیا ہے کہ امریکہ نے ویانا مذاکرات کے عمل کو خراب کیا ہے اور اسی لیے اس نے چوتھے دور میں بیلسٹک میزائلوں کی بات کی تھی۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے حمید رضا آصفی نے کہا کہ میرے خیال میں فریقین کو ایٹمی معاہدے میں واپسی کی ضرورت ہے، پابندیوں سے ہمیں پریشانی ہوئی لیکن گزشتہ 40 برس کے تجربات نے واضح کر دیا کہ ایران کو جھکانا ممکن نہیں ہے۔ ایران نے شدید پابندیوں کے دوران سائنس و ٹیکنالوجی اور دفاعی میدان میں ترقی کی ہے، اور امریکہ نے اگر ان مذاکرات کو نتیجے تک نہیں پہنچایا تو ہم یورینیم کی 60% افسودگی تو کر ہی رہے ہیں۔ آپ یقین رکھیں، اگر امریکہ نے لیت و لال سے کام لیا تو اس کے بعد ہم یورینیم کی 90% افسودگی کریں گے، اور پھر شاید معاہدے میں واپسی کے لیے بھی دیر ہو چکی ہوگی۔ رائے الیوم، طالبان سیاسی راہ حل پر تیار لیکن اپنے حساب سے، روسی مندوب۔ افغانستان کے امور میں روس کے خصوصی نمائندے ضمیر کابولوف نے کہا ہے کہ افغانستان میں وسیع پیمانے پر حملے کرنے والے طالبان 20 برس کی جنگ کے بعد سیاسی راہ حل پر تیار ہیں۔ انہوں نے آن لائن پریس کانفرنس میں کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ طالبان سیاسی راہ حل کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ راہ حل جو ان کی مرضی کے مطابق ہو اور ان کے بقول عزت دار سیاسی حل ہو۔ افغانستان کے لیے روس کے خصوصی نمائندے نے کہا کہ 20 برسوں کے بعد طالبان کے اکثر کمانڈر جنگ سے تنگ آ چکے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ حالات سے نکلنے کے لیے سیاسی راہ حل تلاش کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے زور دیا کہ نوجوان طالبان کی عمریں کم لیکن ان میں شدت پسندی زیادہ ہے اور ان میں جنگ کے خاتمے کی خواہش بہت کم ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ جسارت، دشمن پاکستان اور چین کے درمیان اختلافات پیدا کرنا چاہتے ہیں، شیخ رشید۔ روزنامہ نوائے وقت، کورونا کی چوتھی لہر، این سی او سی کی عید پر صوبوں کے ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ روزنامہ دا ہندو، امریکی وزیر خارجہ اگلے ہفتے ہندوستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، پاکستان میں طالبان کی حمایت میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ حال ہی میں افغان طالبان کے ساتھ لڑنے والے ایک پاکستانی شہری کی نعش کے ساتھ کھڑے ہو کر مذہبی افراد نے پرزور انداز میں اسلامی نعرے بازی کی۔ پاکستانی شہری عبدالرشید ننگرہار میں رواں ماہ کے اوائل میں مارا گیا تھا۔ پاکستان کے مختلف حصوں میں مقیم علماء بھی افغان طالبان کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس حمایتی عمل میں وہ لوگوں کو طالبان کے لیے عطیات دینے کی اپیلیں بھی کر رہے ہیں۔ پاکستانی صوبے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے اپوزیشن کے ایک ترقی پسند رکن پارلیمنٹ محسن داور کا کہنا ہے کہ کوئٹہ سمیت کئی شہروں میں طالبان کی سرگرمیاں کھلے عام جاری ہیں اور ریاستی مرضی کے بغیر ایسا ممکن نہیں۔ طالبان کے لیے احتیاط اور چندہ جمع کرنے کی رپورٹوں کو حکومتی اہلکاروں نے بے بنیاد قرار دیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے ایسی رپورٹوں کو لاغو اور من گھڑت کہا ہے۔ یہ اہم ہے کہ پاکستان میں تحریک طالبان نے پاکستان خلاف قانون قرار دی جا چکی ہے، لیکن مبصرین کے مطابق ان کی جانب سے افغان طالبان کو دی جانے والی حمایت سے انہیں بعض حلقوں کی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ روزنامہ کشمیری عثمہ، ڈرون کا استعمال ایک نیا سیکیورٹی چیلنج، دلباغ سنگھ۔ پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ نے جنگجوؤں کی جانب سے ڈرون کے استعمال کو ایک نیا سیکیورٹی چیلنج قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جموں ایئر بیس حملے میں پاکستانی فوج کے حمایت یافتہ جنگجو ملوث ہیں۔ دلباغ سنگھ نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ جنگجو گروپوں کی طرف سے ڈرونز کے استعمال نے سیکیورٹی خطرات میں ایک نئی جہت پیدا کی ہے، اور گزشتہ ماہ آئی اے ایف اسٹیشن جموں پر حملے کی تحقیقات میں پاکستان کے ریاستی اداروں جیسے آرڈیننس فیکٹری کے تعاون سے غیر سرکاری عناصر کے ملوث ہونے کے اشارے مل رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور سماعت فرمائیے پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران، عزیز سامعین، ہفتے وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم طالبان کی آئیڈیولوجی کی تبدیلی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سترہ مرداد سن 1377 ہجری شمسی مطابق 8 اگست سن 1988 کے دن طالبان نے مزار شریف شہر پر قبضے کے دوران ایران کے قونصل خانے پہنچ کر 10 ایرانی سفارتکاروں کو شہید کر دیا۔ ابتدا میں 8 سفارتکاروں کی شہادت کی رپورٹ سامنے آئی تھی۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد 2 سفارتکاروں اور 1 نامہ نگار کی شہادت کی بھی تصدیق کی گئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ان سفارتکاروں کے قتل عام کا ذمہ دار طالبان کو قرار دیا، لیکن اس گروہ نے اس زمانے میں دعویٰ کیا کہ ایرانی سفارتکاروں کا قتل عام خود سر جنگجوؤں نے انجام دیا ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ یہ قتل عام پاکستان کے انتہا پسند تکفیری گروہ سپاہ صحابہ کے عناصر نے کیا ہے۔ بہرحال طالبان کے وفد کے ارکان نے تہران میں ایک پریس کانفرنس میں 8 اگست سن 1988 کو مزار شریف میں ایرانی سفارتکاروں کے قتل میں اس گروہ کے عناصر کے ملوث ہونے کو مسترد کر دیا۔ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک اس سانحے کے حقائق واضح نہیں ہو پائے ہیں۔ آیا ایرانی سفارتکاروں اور نامہ نگار کو خود سر افراد نے قتل کیا یا خاص افراد کو اس کام کی ذمہ داری دی گئی تھی؟ آج اس سانحے کو 23 سال کا عرصہ گزر رہا ہے اور یہ ایسے حالات میں ہے کہ طالبان دوبارہ افغانستان میں اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں اور حالیہ 1 مہینے کے دوران اس ملک کے 60 سے زیادہ شہروں پر قبضہ کر لیا ہے اور ایران، تاجکستان، چین اور ازبکستان کی سرحدوں تک پہنچ چکے ہیں۔ افغانستان اور ہمسایہ ملکوں کے عوام کے درمیان یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا حقیقت میں طالبان تبدیل ہو گئے ہیں؟ کیا حقیقت میں طالبان نے اپنی آئیڈیالوجی میں بنیادی تبدیلیاں پیدا کی ہیں؟ کیا طالبان جس طرح دعویٰ کر رہے ہیں ایرانی سفارتکاروں کے قتل میں ان کا ہاتھ نہیں تھا اور ایرانی سفارتکاروں کا قتل خود سر عناصر نے کیا ہے؟ کیا اس مرتبہ بقول ان کے خود سر گروہ طالبان کے درمیان نہیں ہے؟ کیا اس گروہ نے اپنے آپ کو انتہا پسندانہ وہابی نظریات سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے؟ آج کے طالبان یہ اصرار کر رہے ہیں کہ ہم اس بات کو قبول کر لیں کہ موجودہ طالبان اور ان کا موجودہ سیٹ اپ ماضی کے نظریات سے مختلف ہے، لیکن افغانستان پر قبضے کے لیے طالبان نے جس روش کا انتخاب کیا ہے یہ اس گروہ کی ایک نئی قسم کی مطلق الانانیت نہیں ہے، بلکہ یہ گروہ اگر افغانستان پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے تو دوسروں کو خاموش کرنے اور اپنے موجودہ وعدوں سے منہ موڑنے کے لیے یقیناً ہتھیار اٹھا لے گا۔ طالبان کے ہاتھوں افغانستان کے متعدد شہروں پر قبضے نے علاقائی اور عالمی سطح پر باب گفتگو کھول دیا ہے اور ایران بھی افغانستان میں رونما ہونے والے حالات سے اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں کر سکتا۔ اہم ترین سوال یہ ہے کہ رونما ہونے والی ان تبدیلیوں کے جو فوجی اور سیکورٹی شعبے سے مربوط ہیں، بالآخر افغانستان کی سرنوشت کیا ہوگی؟ کیا ان حالات کے بعد ایک طاقتور مذہبی حکومت وجود میں آنے والی ہے؟ بظاہر حالیہ مہینوں میں طالبان گروہ کے وفود نے ایران سمیت ہمسایہ ملکوں کے دورے کیے ہیں اور کوشش کی ہے کہ ان ملکوں کو یہ اطمینان دلائیں کہ یہ گروہ ماضی کے اپنے سخت نظریات سے پیچھے ہٹ گیا ہے اور اس مرتبہ افغانستان میں
ایک نئی آئیڈیالوجی کے ساتھ سامنے آئے گا۔ لیکن طالبان کے ان دعووں کے حوالے سے شک و شبہ کی بھی کئی وجوہات موجود ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس گروہ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے چند ادوار ہونے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ طالبان اپنے اسلامی نظام حکومت کے نظریے پر قائم ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت، انتخابات، عورتوں اور مردوں کے مساوی حقوق وغیرہ کے حوالے سے بھی طالبان کے نظریات میں کوئی لچک نظر نہیں آتی۔ طالبان کی نظر میں افغانستان کے بنیادی آئین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور خود اسلامی امارات کا لفظ امارات کی علامت ہے نہ کہ جمہوریت کی، اور امارات اسلامی نظام میں عوام کی رائے اور انتخابات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ افغانستان میں ایران کے سابق سفیر اور مغربی ایشیا کے مسائل کے ماہر جناب زہرہ وند کے بقول حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ طالبان کے سیاسی لب و لہجے میں تبدیلی آئی ہے، لیکن طالبان اپنی سابقہ نظریات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور اس میں کسی بڑی تبدیلی کا امکان نظر نہیں آتا، وہ بھی اس معنی میں کہ طالبان خلافت کے مقام اور نظریے پر تاکید کر رہے ہیں۔ لیکن اپنی نئی گفتگو میں اسلامی حکومت پر بھی ان کا اصرار ہے۔ طالبان نے اس طرح کی تھیوری پاکستان سے سیکھی ہے۔ اس بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ طالبان اپنی طرف سے پائی جانے والی حساسیت کو کم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر طالبان اسی طرح خلافت پر تاکید کریں تو داعش کی مانند ان کو وسیع مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنے اہداف و مقاصد تک پہنچنے کے بعد وہ اسلامی حکومت امارات پر تاکید کریں گے۔ دوسری وجہ افغانستان کے مختلف علاقوں اور خاص طور پر کابل میں شیعوں کی نسل کشی اور خاص عقیدے کے افراد کا قتل عام ہے۔ افغانستان میں جنگ کی شدت کے زمانے میں شیعہ نسل کشی اور شیعوں کے خلاف دہشت گردانہ بم دھماکوں میں اضافہ ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ مذاکرات کے عمل میں تیزی ہے۔ کابل کے مغربی علاقوں میں بم دھماکے اور مساجد، امام بارگاہوں، اسکول اور ثقافتی مراکز میں شیعہ بچوں، عورتوں اور مردوں کے قتل عام نے طالبان کے حوالے سے شکوک و شبہات میں اضافہ کیا ہے۔ اگرچہ بظاہر نامعلوم گروہوں، من جملہ داعش، دہشت گرد گروہ وغیرہ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی، یا بعض سانحوں کی ذمہ داری تو کسی نے بھی قبول نہیں کی، لیکن شیعوں کی نسل کشی میں طالبان گروہ کے ماضی کو دیکھتے ہوئے بقول طالبان گروہ میں خود سر عناصر کی موجودگی سے ہمیشہ یہ گمان موجود رہتا ہے کہ ان حملوں میں بھی طالبان کا ہی ہاتھ رہا ہو، تاکہ افغانستان کی حکومت پر اپنے دباؤ کو بڑھائیں اور اپنے خود سر عناصر کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ تیسری وجہ طالبان گروہ کے سعودی سلفی مکتب اور پاکستان کے دینی مدارس کہ جو بعض رجعت پسند عرب ملکوں کے زیر اثر ہیں سے دیرینہ وابستگی ابھی بھی طالبان کی ان سے وابستگی اپنی سابقہ حالت میں باقی ہے۔ اس موضوع کی تائید و تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ پاکستانی طالبان نے حالیہ دنوں میں پاکستان کے بعض شہروں، من جملہ پشاور میں افغانستان کے طالبان کی حمایت میں مظاہرے کیے ہیں۔ پاکستانی طالبان گروہ طالبان کے خود سر عناصر شمار ہوتے ہیں، اور آج کل ان کو افغانستان کے طالبان کی صفوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بعض رپورٹوں کے مطابق حالیہ دنوں میں پاکستانی مدارس کے طالبان افغانستان سے امریکی فوجیوں کی پسپائی اور طالبان کے حملوں میں اضافے کے ساتھ ہی افغان طالبان کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ طالبان ہر چند کے خود کو پاکستان اور اس ملک کے مدارس کی آئیڈیولوجی سے الگ تھلگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک مدارس اور آئیڈیولوجی کے لحاظ سے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور یہی خطرے کی گھنٹی ہے، نہ صرف افغانستان کے شیعوں اور دیگر اقلیتوں کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی ایک طرح کا خطرے کا الارم ہے۔ بعض ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ ہفتوں میں طالبان اور ٹی ٹی پی کے بعض انتہا پسند رہنماؤں نے اپنی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ پاکستان جیسے ملک کے لیے کہ جو اپنے آپ کو سرمایہ کاری اور سیاحت سے وابستہ ملک ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آئندہ آنے والے وقت میں اسے سخت چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگرچہ پاکستان کے حکام اس بات پر تاکید کر رہے ہیں کہ اس مرتبہ طالبان تبدیل ہو چکے ہیں اور ایک نئے انداز میں افغانستان میں حکومت کریں گے، لیکن ماہرین کے نظریات کو دیکھتے ہوئے ان دعووں میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ بہرحال طالبان کے بارے میں پاکستان کے دعوے ہمیشہ متضاد رہے ہیں، اور جب کبھی بھی طالبان نے غیر متعارف اقدامات انجام دیے ہیں، پاکستان نے اس کو طالبان کے خود سرانہ اقدامات سے تعبیر کیا اور کہا کہ اب اس کا طالبان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ مجموعی طور پر اگر طالبان کی شناخت پر نگاہ ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ گروہ عالمی سطح پر تشدد پسندانہ اقدامات اور انتہا پسند نظریات کی بنیاد پر قابل مذمت قرار پایا ہے، اور ہمیشہ عام افراد اور افغان فوجیوں کے قتل عام اور دہشت گردانہ اقدامات کی بنا پر مذمتوں کی زد میں رہتا ہے، اور اگرچہ اس وقت اپنے نظریات اور آئیڈیالوجی میں تبدیلی کے دعوے سامنے آ رہے ہیں، لیکن مذکورہ بالا دلائل کو دیکھتے ہوئے افغانستان کے عوام ان کے دعووں کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ البتہ اس درمیان افغانستان کے داخلی اختلافات اور بدامنی کے جاری رہنے میں امریکی کردار کو کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس وقت اہم اور بنیادی سوال یہ ہے کہ داخلی بدامنی افغانستان پر ہونے والے دوحا مذاکرات کے نتیجے پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ افغانستان کے حالات روز بروز بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ افغانستان کے عوام اغیار کے سیاسی اور مذہبی کھیل کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔
Thank you.